السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصری پروگرام خدا کی طرف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام کا آج ہم چوتھے مرحلے میں جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں، اور اس میں ہمارے ساتھ جو مہمان گرامی ہوتے ہیں ہم آپ کو ان کا تعارف کرا دیں۔ دو مہمان گرامی ہمارے ساتھ قوم المقدسہ سے ہوتے ہیں، مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب اور مولانا سید ہم سے جوائن کر رہے ہیں، اور لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد رضا جان کاظمی۔ خدمت میں سلام عرض کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو بھی ہیں، پر امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر وافیس ہوں گے۔ ناظرین، خدا کی طرف جو ہمارا پروگرام ہے اس کے اندر ماہ مبارک رمضان کو لے کر جو خاص خاص مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ایک ایسے مسائل جو کہ عموماً روزمرہ کی زندگی میں جو ہے وہ ایک درپیش ہوتے ہیں، مگر اتنا اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوتا۔ مطلب آپ نے روزمرہ جو ہے وہ نیت کے اوپر گفتگو نہیں سنی ہوگی، اعمال کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا افادیت ہے۔ لوگ جو ہے وہ صرف زبانی اقرار کو دین سمجھتے ہیں، حالانکہ جب آپ نے اقرار کر لیا تو اب اگلی منزل آپ کو درپیش ہے کہ اب آپ جو ہے وہ اس کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں، اعمال کریں۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم لے کر آتے ہیں کہ آپ کی جو اس وقت عبادتیں ہیں، روزہ ہیں، نمازیں ہیں، ان کو مزید چار چاند لگائے جائے، ان کو مزید نکھارا جائے۔ تو پروگرام کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کریں گے، اور سید محمد رضا جان کاظمی صاحب آپ کی طرف آئیں گے کہ رمضان جیسی نعمت کا کس طرح سے ہم شکر ادا کریں، اس بزرگ ترین دسترخوان کا جس کے اوپر پروردگار نے ہمارے لیے ایسی ایسی نعمتوں سے اس کو مزین کیا ہے، کیا حق بنتا ہے اس کا، کس طرح سے شکر ادا کرنا چاہیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام مومنین اور مومنات جو دیکھ رہے ہیں پروگرام کو۔ بڑا اچھا سوال ہے کہ اتنی عظیم و شان نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اب ہم اس نعمت کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ دیکھیے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نا کہ اگر تم نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو بڑھاؤں گا۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے، اگر اس رحمت کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ رحمتوں کو اور بڑھائے گا۔ اللہ بہت کریم ہے، اللہ کا کرم میں صرف ایک جملے میں اشارتاً آپ کو صرف کہتا چلوں کہ اللہ کا کرم کتنا زیادہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، اگر تم نے ابھی زبان پہ الحمدللہ کہا نہیں، ابھی تم نے شکر ادا نہیں کیا، تمہیں کوئی نعمت مل گئی، تمہیں میں نے کوئی رحمت دے دی، تمہیں میں نے کوئی تحفہ دے دیا، اور اس تحفے پہ ابھی تم نے شکر ادا نہیں کیا، ابھی تم نے نہیں کہا الحمدللہ، ابھی تم نے نہیں کہا میرے اللہ تیرا شکریہ، بس تمہیں نعمت ملی اور یہاں تمہارے دل میں، تمہارے ذہن میں یہ خیال آیا یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے، تم نے الحمدللہ نہیں کہا، تم نے او مائی گاڈ تھینک یو نہیں کہا، تم نے شکریہ اللہ نہیں کہا، یہاں نعمت ملی، یہاں رحمت ملی، اور تمہارے دل میں، تمہارے ذہن میں، تمہارے خیال میں ایک آواز آ گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ کا کرم یہ ہے، اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے، فرشتوں لکھ دو کہ اس بندے نے میری اس نعمت کا شکریہ ادا کر دیا۔ دیکھیے اللہ کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، ابھی آپ نے شکر ادا ہی نہیں کیا، خالی خیال کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہاں اللہ نے لکھ دیا تو شاکر بندہ ہے، تو شکر کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ دیکھیے اب ہم رمضان کی اس نعمت، اتنی عظیم و شان نعمت ہے، آپ یقیناً جو ناظرین ہیں مختلف علماء سے سنتے آئے، ہم نے خود اس پروگرام میں مختلف انداز سے کوشش کی کہ بتایا جائے کہ اس رمضان کے کتنے فائدے ہیں، کتنے بینیفٹس ہیں، اور یہ کتنی عظیم و شان نعمت ہے، اب اس نعمت کا شکر کس انداز سے ادا کریں۔ مختصر صرف اشارہ کرتا چلوں کیونکہ دوسرے بزرگ حضرات علماء موجود ہیں، ان سے انشاءاللہ مستفید ہونا ہے۔ دیکھیے شکر کس انداز سے کیا جاتا ہے، شکر کی تین لیولز ہیں، بہت تیزی سے انشاءاللہ بتاتا چلوں گا صرف آسانی سے انشاءاللہ، کہ ایک شکر کی لیول ہے زبان سے، جسے کہتے ہیں شکر لسانی، جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ، ہر ایک اپنی زبان میں کہتا ہے میرے اللہ تیرا شکریہ، کوئی انگلش میں کہتا ہے، کوئی عربی میں کہتا ہے، کوئی فارسی میں کہتا ہے، الحمدللہ زبان استعمال ہو رہی ہے اور زبان سے کہہ رہا ہے خدایا تیرا شکر۔ یہ پہلی لیول ہے۔ اب اس کے بعد کی بھی ایک لیول آتی ہے، وہ کیا ہے، وہ ہے شکر قلبی۔ کیا مطلب، اب میں زبان روکوں، زبان سے الحمدللہ نہ کہوں، صرف دل سے کہوں الحمدللہ، نہیں نہیں، شکر قلبی کیا ہے، اس میں زبان سے بھی کہیں گے الحمدللہ، لیکن شکر قلبی کا کیا مقصد، شکر قلبی کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں، जितनी भी कामयाबियां मैं खुद मेहनत करके हासिल कर रहा हूं, मिसाल के तौर पे मैंने मेहनत की, मैंने जहमत की पढ़ाई में और अच्छे नंबर्स लेकर आ गया, मिसाल के तौर पे मैंने मेहनत की बिजनेस में और माशाल्लाह अच्छा कामयाब हो गया, मैंने मेहनत की अपनी जिस फील्ड में भी मैं हूँ उसमें मेहनत की और मैंने कामयाबी हासिल की। शुक्र कल्बी क्या है? शुक्र कल्बी ये है कि अब मैं ये ना कहूँ कि ये मेरी मेहनत का नतीजा है, मैं ये ना सोचूं कि मैंने मेहनत की तभी इम्तिहान में पास हुआ, मैं ये ना सोचूं मैंने मेहनत की तभी मैं माशाल्लाह बिजनेस में इतना बड़ा हो गया, मैं ये ना सोचूं मैंने मेहनत की तभी मैं अपने फील्ड में इतना कामयाब हो गया, बल्कि मैं ये कहूं ये मेरे अल्लाह की तरफ से नेमत थी जो मैं कामयाब हो गया। आजा मिन फजले रब्बी, हम ये घरों के दरवाजे में तो लिखते हैं कि आजा मिन फजले रब्बी, लेकिन अमल में हम समझते ये मेरा कमाल है। कोई बहुत बड़ा आदमी हो गया समझता है ये मैंने अपनी मेहनत करके खुद को यहाँ पहुंचाया है, कोई इम्तिहान में अच्छे नंबर ग्रेड्स लेके आ गया ये मेरी मेहनत है तभी मैं यहाँ पर पहुंचा। मेहनत यकीनन नतीजा देती है, लेकिन जब तक अल्लाह का करम ना हो, जब तक अल्लाह की मदद ना हो, हम कहीं नहीं पहुंचते। तो शुक्र कल्बी क्या है, यानी जहां भी आप पहुंचे, जो भी आपको मिला, जो भी आपको कामयाबी आपकी मेहनत के नतीजे में मिलती है, कभी ये ना कहें ये मैंने कमाल कर लिया, ये मेरी तरफ से हो गया, तो ये हमेशा ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का एहसान है, ये है शुक्र कल्बी। यानी हर कामयाबी में देखे इस कामयाबी में अल्लाह की मदद है। अब शुक्र लिसानी हो गया जबान से, शुक्र कल्बी यानी हर अमल हर कामयाबी में है ये अल्लाह का करम था, अल्लाह का एहसान है, उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। और शुक्र अमली ये वो लेवल है, हम तमाम हाजरीन नाजरीन जितने भी सुन रहे देख रहे हैं, हम सबको कोशिश ये करनी है कि हम इस पर पहुंचे। जबान से तो कहना आसान है, किसी 3 साल के बच्चे को बोलिए कहो अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी कह देगा। अगर मैं 30 साल का हूँ, कोई 60 साल का है, वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ जबान से कह रहा है और अभी तक शुक्र कल्बी और शुक्र अमली पर नहीं पहुंचा, तो उस बेचारे 60 साल वाले में और मैं 30 साल वाले में और 3 साल वाले बच्चे में फर्क क्या रहा, फर्क नहीं रहा। अगर मैं खुद को बड़ा कह रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँ मैं भी आगे बढ़ूँ। शुक्र लिसानी और शुक्र अमली, शुक्र अमली क्या है, यानी जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे अल्लाह, ये शुक्र अमली है, गौर से सुनिए, जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे अल्लाह इस आंख का शुक्रिया, इतनी अजीम नेमत तूने दी, अगर आंख ना होती मैं देखने काबिल ना होता, देखने के लायक ना होता, इस आंख का शुक्रिया जबान से कर रहा हूँ, कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इस आंख का शुक्र शुक्र कल्बी किस अंदाज से कह रहा हूँ कि मेरे अल्लाह ये जो मैंने कुरान पढ़ा, ये जो मैंने दुआ पढ़ी, ये जो मैंने ज्यारत पढ़ी, ये तेरी तौफीक थी। शुक्र कल्बी, शुक्र अमली क्या है, इस आंख से मैं गुनाह भी ना करूँ, अब इसी तरह तमाम आजा को देख लें, कान देख लें, जबान देख लें, हाथ देख लें, जो अल्लाह ने आजा दिए, अब वापस रमजान की तरफ आए, रमजान का शुक्र लिसानी, शुक्र कल्बी और शुक्र अमली। शुक्र लिसानी, मेरे अल्लाह तेरा शुक्रिया तूने मुझे रमजान नसीब किया। शुक्र अमली के ये जो मैं रोजे रख रहा हूँ, ये ना कहूँ कि जनाब मैंने रोजे रख लिए, बड़ी मेहनत कर ली जनाब, 16-17 घंटे में भूखा रह रहा हूँ, तुम्हारी कोई मेहनत नहीं, ये अल्लाह की तौफीक है जो अल्लाह तुम्हें रोजे रखने की तौफीक दे रहा है। शुक्र कल्बी हो गया, शुक्र अमली क्या कि इस रमजान में मैं कोशिश ये करूँ अपने रोजे को बढ़ाऊं। वो जो पहले प्रोग्राम में कहा था कि रोजे की 3 किस्में हैं, एक है आम नॉर्मल, एक है खास, एक है खास। शुक्र अमली क्या, यानी मैं अमल से खुद को कोशिश करूं इतना आगे ले जाऊं कि मैं खासुल खास रोजे तक इंशाल्लाह पहुंच जाऊं।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही उम्दा जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो नाज़रीन जारी वसारी है। अभी आप समाअत फरमा रहे थे मोहम्मद रजा जान काजमी साहब को, बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है वो प्रोग्राम का हमारा आगाज हुआ है, और हम चाहेंगे कि इसमें मजीद मुख्तलिफ और जहतों को शामिल करें, मुख्तलिफ और एंगल से, मुख्तलिफ और डायरेक्शन से गुफ्तगू करें, ताकि हमारा प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा सूदमंद साबित हो, ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप हमारे जो नाज़रीन है उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। मौलाना आरिफ हुसैन काजमी साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे, गुज़िश्ता प्रोग्राम्स के अंदर जो हमारी आपके साथ गुफ्तगू हुई, ईमान के ऊपर गुफ्तगू हुई, नियत के ऊपर गुफ्तगू हुई, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अमल के ऊपर आज बात करते हैं कि इस्लाम में अमल की क्या अहमियत है, क्योंकि बाज लोग हम देखते हैं जो कि जबानी इकरार करके दीन के अंदर दाखिल हो गए या इस दीन मुबीन में पैदा हो गए, किसी अच्छे घराने में पैदा हो गए, आँख खोल के जो है वो उनको दीन मिल गया, वो समझते हैं कि ईमान की उसके साथ जो है वो अमल करने की जरूरत नहीं है, वो उस तरफ खास तौर से तवज्जो इख्तियार नहीं करते। दीन क्या कहता है, दीन में अमल की क्या अहमियत है, इसकी वजह रोशनी डाले कबला।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने अर्ज किया कि इंसान के लिए जरूरी, हर मुसलमान के लिए, कि वो अपने ईमान को मजबूत करे, लेकिन अभी माह मुबारक है तो हम अभी अमल में दाखिल हो चुके हैं, यानी ये जो हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ये हमारा अमल है। तो हमने पिछली नशस्तों में अर्ज किया था कि कुछ ऐसे फिरके थे حالانکہ وہ فرقے ابھی ختم ہو چکے ہیں، کہ وہ کہتے تھے کہ انسان کے لیے عمل کا ہونا اتنا ضروری نہیں ہے، اس کا ایمان ہونا ضروری ہے. وہ ایمان کو عقیدے میں محدود کرتے تھے، یعنی اگر کوئی اللہ پر عقیدہ رکھتا ہے، قیامت پر عقیدہ رکھتا ہے اور حج و عبادات ہر چیز پہ عقیدہ رکھتا ہے لیکن اس میں عمل نہیں ہے، تو پھر بھی اس کا ایمان جو ہے وہ جبرائیل کے ایمان کے برابر ہے، کیونکہ جبرائیل بھی ان سب چیزوں کو مانتا ہے، یہ بھی ان سب چیزوں کو مان رہا ہے. عمل کی کمی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی مثالیں آپ کو اپنے معاشرے میں نظر آتی ہیں، ٹی وی اور میڈیا کے ایکٹرز میں آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بہت دیندار بن جاتے ہیں لیکن رمضان کے بعد وہ بے دینی کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ وہی چیز ہے، یعنی وہی عقیدہ ہے جو میں نہیں کہتا پورے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے. آپ ہمارے اندر آ جائیں تو کہتے ہیں جو ولایت کا عقیدہ رکھے بس وہی کافی ہے. اب اگر عمل نہیں ہے تو عمل اتنا ضروری نہیں ہے. دوسرا آپ یہ ترکی میں دیکھیں گے، صوفیہ جو تھے ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ وَعْبُدْ رَبَّكْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، کہتے تھے اتنی عبادت کر کے طاقت تجھے مقام یقین مل جائے. جب وہ مقام یقین پہ پہنچ جاتے تھے کہتے تھے اب ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج و زکوٰۃ یہ ابتدائی چیزیں ہیں. یعنی آپ یہ سمجھیں جو ابتدائی بندہ ہے وہ اس بندے کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، اب ہم مقام یقین پر ہیں لہٰذا ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں، عمل سے مراد اسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صوفیوں نے اپنے اندر مختلف چیزوں کو ڈھالا، اپنی طریقے کی انہوں نے عبادتیں بنائی جو کرتے بھی ہیں اور آپ نظر بھی آتی ہیں. اسی لیے چھٹے امام نے اور پانچویں امام نے بالاخص بہت زیادہ عمل پہ زور دیا، یہاں تک ان کی سخت ترین روایات تھیں کہ ہماری شفقت وہ حاصل نہیں کر سکتا جو انسان نماز کو سست سمجھے یا نماز میں کاہلی کرے. تو انسان کو ایک چیز سمجھنا چاہیے کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں. ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم کام کریں، ہم کام کریں اور ہم کام کریں. اب آپ سوال کریں گے مولانا کام کیا، میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا. ایک کسان جب کھیتی باڑی کرنے جاتا ہے اور وہ کسان وہاں پر کھیتی باڑی کے درمیان سیر و تفریح نہیں کرتا، مختلف چیزوں میں مشغول نہیں ہوتا، وہ کھیتی باڑی کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کھیتی باڑی کرنے گیا ہے. کوئی بھی انسان اپنے سرکل میں جہاں پر اس کا کام اور اس کی جاب ہوتی ہے وہاں پر وہ تفریح نہیں کرتا، وہاں پر وہ گھومتا پھرتا نہیں. اب یہ نہیں کہ جو کھیتی باڑی کر رہا ہے وہ کھانا پینا نہیں کھاتا، نہیں، وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، وہ سوتا بھی ہے، لیکن وہ کام کے درمیان ایک چھوٹی سی جگہ کو اختیار کرتا ہے جہاں پہ تھوڑا سا آرام کرتا ہے. آرام کرنے کے لیے بہت بڑا تکیہ، بہت بڑا بیڈ نہیں لگاتا. آپ اس کسان کو کہیے بھائی کھانے کے لیے آئیے ہم کباب کو تیار کرتے ہیں، وہ کہے گا کہ نہیں، میں اگر کباب پکاؤں گا تو میرا جو کام اصل کام ہے جو کھیتی باڑی ہے وہ میرا رہ جائے گا. تو اسی لیے امام فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی باڑی ہے. انسان کا جو دنیا میں ہم کہتے ہیں پرائیورٹی، ہم انگلش میں دو ورڈ یوز کرتے ہیں، ایک امپورٹنٹ، ایک موسٹ امپورٹنٹ. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عمل کو جو پرائیورٹی دی ہے وہ سیکنڈ والی ہے، اور جو ہم نے اپنی دنیا کو، جاب کو، ہاں شادی کرو اچھی بات ہے، کام کرو، جاب کرو، کاروبار کرو، پیسہ کماؤ، لیکن یہ ساری چیزیں سیکنڈ پہ آتی ہیں. جو فرسٹ ہے وہ عمل ہے، جو پروردگار عالم کی اطاعت ہے. یعنی کبھی بھی نماز کو یہ مت کہا کرو کہ مجھے کام ہے، اپنے کام کو یہ کہا کرو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. بہت سارے نوجوان سوال پوچھتے ہیں مولانا فارسی میں نماز پڑھنے میں ہمیں دیر ہو جاتی ہے، بہت سارے روزے کے حوالے سے سوال کرتے ہیں. یعنی ہمیشہ ہمارا سوال، یعنی ہم نماز کو سیکنڈ پرائیورٹی پہ رکھتے ہیں، یعنی پہلے میری جاب ہے پھر کہتے ہیں مولانا یہ مجھے مسئلہ ہے. تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ تمہاری جو پہلی پرائیورٹی تھی جس کی وجہ سے تجھے دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ تھا تمہارا عمل. اور یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کی آواز آتی ہے کہ دع الناس فی الدنیا بآبائہم لیتعارفوا بالآخرۃ بأعمالہم، لوگوں کو دنیا میں ان کے آبا و اجداد کے نام سے پکارا جاتا ہے، فلاں کا بیٹا، فلاں قبیلے والا، فلاں کی نسبت رکھنے والا. لیکن فرما اے لوگوں، تمہیں آخرت میں تمہاری پہچان تمہارے آبا و اجداد نہیں ہوں گے. یہ نہیں کہا جائے گا یہ قرشی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ سید تھا یا غیر سید تھا. آخرت میں تمہاری پہچان ہوگی بأعمالہم، جو تمہارا عمل ہوگا اس سے تمہیں آخرت میں پکارا جائے گا. اسی لیے جب بھی آپ قرآن میں جاتے ہیں تو پروردگار عالم انسان کو جب پکارتا ہے تو آواز آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین کفروا، یعنی وہاں پر ایمان اور کفر تمہاری پہچان ہوگی. یا مثلا اگر کوئی ماہ رجب میں روزے رکھتا تھا تو آواز آئے گی این الرجب یون، کہاں ہے رجب میں عبادتیں کرنے والے. آواز آئے گی کہاں ہے ماہ مبارک رمضان میں عبادت کرنے والے اور اللہ کی اطاعت کرنے والے. تو انسان یہ چیز ذہن میں بٹھا دے کہ آخرت میں مجھے کون سی چیز کام آئے گی، وہ میرا عمل ہے. فرمائے لا تکن ممن یرجو الاخرہ بغیر عمل، نہج البلاغہ مولا علی فرماتے ان میں سے مت بنو جو آخرت کو پسند کرتے ہیں اور آخرت کو چاہتے ہیں، جنت کو چاہتے ہیں، لیکن عمل کرنا نہیں چاہتے. فرماتے ایسے لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہوگا. مولا علی کے چند جملات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں، مولا علی کی حکمت کے جملے ہیں نہج البلاغہ میں سے ایک امام فرماتا یقول فی الدنیا بقول الزاہدین ویعمل فیہا بعمل الراغبین، یہ لوگوں کو دنیا میں دعوت تو دیتا ہے اچھے عمل کی لیکن خود عمل نہیں کرتا. فرما یحب الصالحین ولا یعمل عملهم، یہ صالحوں کی باتیں تو کرتا ہے، صالحین کو پسند تو کرتا ہے، یہ اپنے پروگرامز میں، اپنی مجالس میں، اپنی محافل میں، اپنی نشستوں میں کبھی آیت اللہ بہجت کی باتیں کرتا ہے، کبھی آیت اللہ قاضی کی باتیں کرتا ہے، یعنی پسند تو کرتا ہے ان کو لیکن ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتا. فرمایا وَيَبْغِضُ الْمُذْنِبِينَ وَهُوَ أَحَدُهُمْ، عجیب مولا کا جملہ ہے، فرماتے ہیں مذنب اور گنہگاروں سے نفرت کرتا ہے،
سبحان اللہ،
ان پر تبرہ کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، ہر جگہ پر اپنے گنہگاروں سے بغض رکھتا ہے، لیکن فرمایا اور وہ خود انہی میں سے ایک ہے، یعنی ان سے بغض رکھ رہا ہے بلکہ ان کے اعمال میں ان کے ساتھ شریک ہے. اور امام فرماتے ہیں یقصر اذا عمل ویبالغ اذا سأل، جب یہ کوئی کام کرنے پر آتا ہے، یعنی کوئی نیکی نماز پڑھنے پر آتا ہے، جتنا گھٹا سکتا ہے اس کو گھٹاتا ہے، بھائی چھوٹی سی تسبیح جناب زہرا ہے اس کو بھی ترک کر دیتا ہے، کہتا ہے مولانا صرف واجبات کو میں ادا کروں گا، میں صرف ذکر رکوع کروں گا لیکن بعد میں صلوات نہیں پڑھوں گا. وَيُبَالِغُ اِذَا سَأَلَ، لیکن جب کچھ مانگنے پر آتا ہے تو خدا سے ہر کچھ مانگنا چاہتا ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز اسے چاہیے لیکن جب عمل میں آتا ہے تو بہت
سوال
الناس فی الدنیا بالاموال وبالآخرت بالاعمال، اے لوگو دنیا میں تم اپنے مال سے پہچانے جاؤ گے، کون صاحب؟ وہ صاحب جس کے پاس بڑا گھر ہے، جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، لیکن فرمایا آخرت میں تم مال سے پہچانے نہیں جاؤ گے. مولا فرماتے ہیں جب دنیا سے چلے جاؤ گے اور تمہارے بدن کو کفن میں لپیٹا جائے گا اور پتھر تمہاری قبر کے اوپر رکھا جائے گا، وہاں پر تمہیں پتہ چلے گا، وہ بالآخرت بالاعمال، وہاں پر تمہاری پہچان تمہارا عمل ہوگا.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ. ناظرین جو ہے وہ گفتگو کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب، آپ نے بھی ہمیں قوم سے جوائن کیا ہوا ہے. رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزہ رکھو تاکہ صحت پا جاؤ، تو روزے کا صحت سے کیا ربط بنتا ہے؟ واضح حدیث موجود ہے، اس کو ذرا کھولیے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے قبلہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا جس میں حضور پاک فرما رہے ہیں صومو تصوحو، روزہ رکھو اور خداوند متعال تمہیں صحت عطا کرے گا، اور روزہ در حقیقت ایک صحت کا سیکرٹ ہے اور صحت کا راز ہے. اور آج جس صدی میں، چودھویں صدی میں ہم رہ رہے ہیں، اکیسویں صدی میں ہم رہ رہے ہیں، ان ٹیکنالوجی اور سائنس کی بدولت یہ تمام حقائق جو رسول اللہ نے ہم کو سکھائے تھے وہ آیا ہوئے جا رہے ہیں اور بربلا ہوئے جا رہے ہیں. آپ کو ایک ریفرنس دے دوں، پروفیسر یوکی نوری اوسمی، پروفیسر یوسی نوری اوسمی ایک جاپنیز پروفیسر ہے جس کو 2016 میں نوبل پرائز ملی تھی فیزیولوجی اور میڈیسن کے حوالے سے. 2016 میں یہ نوبل پرائز ونر ہے، پروفیسر یوسی نوری اوسومی. اچھا، ان کو کس لیے نوبل پرائز ملا اور ان کا کمال کیا تھا؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک کوٹیشن بتا دیتا ہوں کہ ان کی جو ڈسکوری تھی، پروفیسر یوشی نوری اوسومی کی، جو ایک جاپنیز پروفیسر ہیں، ان کی یہ ڈسکوری یہ تھی کہ انہوں نے ایٹو فیگی کو ڈسکور کیا تھا. اب ایٹو فیگی ہوتا کیا ہے؟ ایٹو فیگی کے بارے میں جو سائنٹیفک ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے، ایٹو فیگی بیکاز ایٹو فیگی ان 1990s واٹ واز ڈسکورڈ، یہ ہے کیا؟ What is autophagy? کہہ رہے ہیں کہ سیلف ڈیواورنگ از اے نیچرل اینڈ ریگولیٹڈ میکینزم آف دا سیل دیٹ ایٹ انیسیسری کمپوننٹس اینڈ اٹ الاؤز دا ریسائکل آف گڈ کمپوننٹ ڈیورنگ autophagy. دا سیل ڈسٹروئز دا وائرس بیکٹیریا اینڈ گیٹ ریڈ آف ڈیمیج اسٹرکچر. اب یہ بتا رہے ہیں کہ autophagy ایک ایسا پروسیس ہے جو بھوک کے نتیجے میں آتا ہے. جب انسان 10-12 یا 9 گھنٹے بھوک سے رہتا ہے، اس کے بعد نتیجے میں یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اس پروسیس میں ہوتا کیا ہے؟ اس پروسیس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو اچھے سیل ہیں، جو طاقتور سیل ہیں، اچھے خلیے ہیں، وہ آپ کے کمزور خلیوں کو، کمزور سیلز کو کھا جاتے ہیں. تو نتیجے میں یہ ہوتا ہے وہ جو بیمار سیل ہوتے ہیں یا جو بڈھے سیل ہوتے ہیں یا جو خراب سیل ہوتے ہیں، اس کو ہیلدی سیل آپ کے کھا جاتے ہیں، اور نتیجے میں آپ کے جسم سے بیماری ختم ہو جاتی ہے اور کینسر ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ الزائمر ختم ہو جاتا ہے. اور جب یہ 1990s میں یہ ریسرچ آئی تھی، اور انہوں نے پھر بعد میں ان کو نوبل پرائز 2016 میں ملا، مگر انہوں نے 1990s میں جب یہ ریسرچ کی تھی، اس وقت صرف 5 سے 10 پیپرز میں اس پروسیس کا ذکر تھا کہ ایٹوفیگی کیا کیا کر سکتا ہے. مگر ابھی ابھی اگر آپ جائیں مختلف تحقیقات کو دیکھیں, تقریباً ہر سال 5,000 نئے پیپرز اس ریسرچ پہ لکھے جاتے ہیں, اور مختلف بیماریوں میں جیسے انفلمیشن ہے, جیسے ڈائبٹیز ہیں, جیسے کینسر ہیں, جیسے ڈیمنشیا ہے, جیسے پارکنسن ڈیزیز ہے, ان ساری ڈیزیز میں ایٹوفیگی کے پروسیس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے. تو سمپل ورڈ میں اگر ہم کہیں کہ پروفیسر یوشی نوری اوسومی, جاپانیز پروفیسر کو نوبل پرائز کیوں ملا, نوبل پرائز انہیں اس لیے ملا کیونکہ انہوں نے 21ویں صدی میں آ کر روزے کو ڈسکور کیا در حقیقت, اور روزے کو ڈسکور کرنے کے نتیجے میں ان کو انعام ملا اور نوبل پرائز ملی. اب اس کے بعد ذہن میں رسول اللہ کی, مولا علی علیہ السلام کا وہ خوبصورت جملہ آ جاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دا اکفیک وما تبصرو, کہ تمہاری بیماری تمہارے اندر ہے اور تم دیکھتے نہیں, ودوا اوکا منک ولا تشعر, اور تمہاری دوا بھی تمہارے اندر ہے مگر تم اسے محسوس نہیں کرتے. اور پھر مولا فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر وفیک ان طوى العالم الاکبر, کیا تو سمجھتا ہے کہ تو چھوٹی سی مخلوق ہے جبکہ پوری کائنات تمہارے اندر چھپی ہوئی ہے. حقیقت میں پوری کائنات انسان کے اندر چھپی ہوئی ہے, اور روزے کا ایک یہی بہت عظیم فائدہ یہ ہے, یہاں تک کہ کینسر کی ڈیزیز کو روزہ روک بھی سکتا ہے, اور کئی مقامات پر کینسر کی ڈیزیز کا علاج بھی روزے سے ممکن ہے. اب دیکھیے ایک اور ایک حدیث اسی کے متعلق میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بتا دوں, بڑی خوبصورت حدیث ہے, مستدرک الوسائل میں ہے, کہ مولا فرماتے ہیں اجوع ادام المؤمن, کہ مومن کے لیے سالن اس کا بھوک ہے. ہم کہتے ہیں نا کون سا سالن آج کھائیں گے, آج مرغی کا سالن کھائیں گے, آج گوشت کا سالن, آج کدو کا سالن, آج سبزی کا سالن کھائیں گے. مولا فرما رہے مومن کے لیے بھوک اس کا سالن ہے, وہ غذا ان للروح, اور روح کے لیے بھوک ایک غذا ہے, وہ طعام ان للقلب, اور یہی بھوک طعام اور غذا ہے آپ کے دل کے لیے, مومن کے دل کے لیے, اور آخر میں فرمایا وہ صحت ان للبدن, اور یہی جو روزہ رکھنا ہے اور بھوک کاٹنا ہے وہ در حقیقت جسم کے صحت کا سبب ہے. اب مختلف احادیث اور مختلف ریسرچ بھی یہی بتا رہی ہے کہ ہم روزہ جب رکھتے ہیں, اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ بہتر ہے کم از کم ہفتے میں ایک روزہ بندہ رمضان کے علاوہ ہفتے میں ایک یا دو روزہ ضرور رکھے جمعے کو یا جمعرات کو, جو اس کی صحت میں اس کے جسم سے بیماری کے نکلنے کا سبب بنتا ہے, نہ صرف بیماری کے نکلنے کا سبب بلکہ آپ کی لمبی عمر میں بھی روزے کی تاثیر ہے. اور وہ کہاں پہ اور کس نے کہا اور ریسرچ کہاں ہوئی, ایک اور ایک ریسرچ آپ کے سامنے بتا دے رہا ہوں جس کا ایکچولی ٹاپک یہ ہے کہ فاسٹنگ فار لانگیویٹی, روزہ رکھنا لمبی عمر کے لیے. یہ کہاں پہ ریسرچ آئی, یہ مشہور جو جرنل ہے سائنس کا جرنل ہے جو نیچر کے نام سے, اس میں ریسرچ آئی جس میں کہتے ہیں ڈائٹری ریسٹرکشن کین ایکسٹینڈ لائف اسپین ان ویریس اسپیشیز, کہ اگر ہم ڈائٹری ریسٹرکشن فوڈ کی ریسٹرکشن اپنی زندگی میں لے کر آ جائیں تو یہ کئی جانوروں پر جو تجربہ کیا گیا اس میں دیکھا گیا کہ یہ لائف اسپین بڑھا سکتا ہے, کین آلسو ایکسٹینڈ لائف اسپین اینڈ ریڈیوس دی ایج ریلیٹڈ ڈس آرڈر, نہ صرف انسان کی لمبی زندگی کا سبب بنتا ہے روزہ بلکہ جو بڑھاپے کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں اس کی بھی رکاوٹ کا سبب بنتا ہے. یعنی روزہ رکھنا صحت نہ صرف آپ کو صحت دے گا بلکہ لمبی عمر کا بھی سبب بن سکتا ہے. جیسے وہ ایک واقعہ ہے کہ دو لوگ تھے جا رہے تھے ساتھ میں, ایک امیر تھا ایک فقیر تھا, امیر جو تھا دن میں 3 دفعہ کھاتا تھا, فقیر ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ کھاتا تھا. کسی شہر میں گئے, ان کو کسی نے جاسوس سمجھ کر جیل میں ڈال دیا, ایک ہفتہ جیل میں پڑے رہے. پھر بعد میں شہر والوں کو پتا چلا ارے بھائی یہ تو بےچارے جاسوس نہیں تھے, یہ تو بے گناہ تھے, کہا چلو ان کو جا کے آزاد کر دیتے ہیں. جب زندان بان جب جیل والا بندہ جاتا ہے سپاہی زندان اور جیل کا دروازہ کھولنے, دیکھتا ہے وہ جو امیر تھا موٹا تازہ تھا وہ مر چکا ہے, اور جو کمزور بالکل پتلا سوکھا سا فقیر تھا وہ زندہ ہے. حیران ہو گیا کہ یہ فقیر کیسے زندہ ہے جبکہ یہ کمزور بھی تھا یہ پتلا بھی تھا مگر وہ موٹا بھی تھا صحت مند بھی تھا. پھر پتا چلا کہ یہ فقیر تھا, اس کو بھوک کی عادت تھی اور بھوک کی عادت کی وجہ سے اس عادت کو اپنی زندگی میں اپنا چکا تھا, اور اب اس کو ایک ہفتہ کھانا نہیں ملا تو پھر بھی زندہ رہا, مگر وہ بندہ جس کو جو ہر 5 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے پہ کھانے کا عادی تھا, اس کو کچھ دیر کھانا نہیں ملا تو بھوک کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کھو بیٹھا. یعنی یہ تمام فائدے ہیں بھوک کے انسان کی لائف اسٹائل میں.
بہت عمدہ. سید محمد رضا جان کاظمی صاحب قبلہ, سوال گو کہ بہت مختصر ہے مگر اس کا باطن جو ہے بڑا عمیق ہے, بہت گہرا ہے, اور پروردگار نے بھی قرآن میں اس کا اشارہ دیا کہ ہم جو ہے وہ شکر گزار بندے نہیں ہیں، وجہ کیا ہے، ہم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ پروردگار تمام چیزیں اس نے ہمیں دے رکھی ہیں، اگر ایک عضو ہمارا کسی دن دکھ رہا ہوتا ہے یا کام نہیں کرتا تو ہمیں اس کی جو ہے وہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا قیمتی تھا، مگر یہ ہمارے ساتھ فریکوینٹلی ہو رہا ہوتا ہے، یہ پوری زندگی چلتا رہتا ہے، ہم اس کا احساس بھی کرتے ہیں مگر پھر بھی ہم صحیح سے شکر گزار بندے نہیں بنتے، اس کی کیا وجہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے ہم شکر اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ اللہ نے کتنی عظیم نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ جب مجھے ایک نعمت کا احساس نہ ہو، میں ریئلائز ہی نہ کروں، فیل ہی نہ کروں کہ میرے پاس کتنی عظیم نعمتیں ہیں، تو میں اس کا شکر کہاں کروں گا۔ میں یہاں ایک واقعے سے آپ کو مثال دے کر انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ ایک ڈرائیور کا واقعہ ہے، تو ہم ٹیکسی میں بیٹھے تھے، ڈرائیور صاحب نے کہا کہ بھائی ہم غریب ہیں، ہم بےچارے پیسے والے نہیں ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بس وہ گلا شکوا کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں نے اس سے کچھ سوال پوچھے، ان سوالات کے بعد آخر میں اس کو بھی احساس ہو گیا کہ بڑا امیر ہے۔ میں نے کہا یہ جو ایک ہاتھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اگر کوئی آئے اور کہے بھائی ہم آپ کو 10 ملین دیں گے، یہ ایک ہاتھ کاٹ کے پھینک دو یا ہمیں دے دو، کیا دو گے؟ اس نے کہا پاگل ہوں کیا؟ میں نے کہا چلو آگے بڑھو۔ میں نے کہا دوسرا ہاتھ تمہارے پاس ہے، کسی نے آگے کہا 20 ملین تمہیں دیتے ہیں، یہ دونوں ہاتھ دے دو، دو گے؟ اس نے کہا پاگل ہوں کیا؟ کرتے کرتے میں نے کہا اگر کوئی تمہیں 50 ملین دیتا ہے، کہتے دو آنکھیں دے دو، نکال کے دے دو، اب پھینک دو یا ہمیں دے دو، کیا دو گے؟ اس نے کہا میں پاگل ہوں کیا؟ کرتے کرتے تمام اعضاء کا جب حساب کتاب کیا، وہ بےچارا فقیر ڈرائیور جو کہہ رہا تھا میں غریب ہوں، وہ بڑا ملینر بلینر نکل گیا۔ اتنی عظیم نعمتیں ہمارے پاس ہیں مگر ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم اس کا شکر نہیں کرتے۔ میں ایک اور نعمت کی طرف اشارہ کروں، روایت میں ملتا ہے، حدیث میں ملتا ہے، لوگوں جب تم واش روم جاتے ہو، اب یہ جتنے سننے والے دیکھنے والے ہیں نہیں معلوم میں سے کتنے لوگ اس روایت اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں، روایت میں کہ جب تم واش روم جاتے ہو، ٹوائلٹ جاتے ہو، تو جب یورین نکلتا ہے، جب کچرا تمہارے بدن سے نکلتا ہے، بولو میرے اللہ تیرا شکر کہ یہ نکل گیا۔ اب بتائیے کتنے لوگ ٹوائلٹ میں جا کے شکر کرتے ہیں؟ شاید بعض لوگ ناظرین یہ بھی کہیں بھائی ٹوائلٹ بھی کوئی شکر کی جگہ ہے۔ جی شکر کرو، کیونکہ اگر یہی پیشاب تمہارے بدن سے نہ نکلے تو ان سے جا کے پوچھو جن کو پتھری ہے یا جن بیچاروں کو کیا کیا تکلیفیں ہیں اور ان کے بدن سے پیشاب نہیں نکلتا اور وہ سوئیاں لگا کے بیچارے پیشاب نکالتے ہیں، یہ ایک نعمت ہے لیکن ہم اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ یہ سانس لینا کتنی عظیم نعمت ہے، اس کا کبھی ہم نے شکر کیا؟ سجدے میں جا کے میرے اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے سانس لینے کی توفیق دی، یہ ایک نعمت ہے نا۔ ابھی کرونا کے دنوں میں پتا چل رہا ہے کہ بےچارے لوگ جو وینٹیلیٹرز پہ جا رہے ہیں، تب پتا چل رہا ہے کہ بھائی واقعی سانس لینا بھی ایک نعمت تھی جس سے ہم غافل تھے۔ اب اس طرح گنتے جائیے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، ان نعمتوں کا ہم کب شکر کریں گے؟ جب ہمیں احساس ہوگا میرے پاس کتنی نعمتیں۔ آپ اسی آنکھ کو جا کے گوگل پہ سرچ کر لیں کہ اس آنکھ کی کتنی بیماریاں ہیں جس سے ہم دور ہیں، جس سے اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا۔ اس کان کی کتنی بیماریاں ہیں جس سے ہم دور ہیں، اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا۔ آج کی سائیکولوجی کہتی ہے اگر تم چاہتے ہو ڈپریشن کا شکار نہ ہو، اگر تم چاہتے ہو ٹینشن سے بچو، تو ایک کام کرو، بہت اچھا نسخہ، دوائی وائی کھانے کی ضرورت نہیں، پہلے اس پہ عمل کرے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک ہر روز کاغذ قلم اٹھاؤ، ہر روز 5 نعمتوں کو لکھو، اللہ نے مجھے یہ نعمت دی، اللہ نے مجھے یہ نعمت دی، اللہ نے مجھ پہ یہ کرم کیا۔ 3 مہینے کے بعد دیکھو کتنی بڑی لسٹ بن جاتی ہے کہ اللہ نے تم پہ اتنا کرم کیا اور پھر بھی تو غافل، پھر بھی تو اللہ کا شکر۔ ہم ڈپریشن میں کیوں جاتے ہیں، ہم ٹینشن کیوں لیتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں، اس کو اللہ نے یہ دیا، اس کو اللہ نے یہ دیا، مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا۔ لیکن جب میں گننا شروع کروں گا، لکھنا شروع کروں گا ہر روز 5 نعمتیں 3 مہینے تک، تب پتا چلے گا کہ بھائی کتنی نعمتیں اللہ نے مجھے دی، بے شمار نعمتیں اللہ نے دی، ایسی ایسی نعمتیں جس سے میں غافل ہوں۔ تو بس یہی ہے کہ روایات اور احادیث سے ملتا ہے کہ اے مومنین، اے مسلمانوں، بیٹھو اور سوچو کہ اللہ نے کتنی نعمتیں مجھے دی ہیں اور کتنی مصیبتوں سے اللہ نے مجھے بچایا، کتنے عذابوں سے اللہ نے مجھے بچایا، کتنی تکلیفوں سے اللہ نے مجھے بچایا۔ جب ہم ان پہ غور کریں گے تو ہم شکر کریں گے۔ جب حدیث یہ بتا رہی ہے کہ واش روم جا کے بھی شکر کرو، یعنی ایسی چیز جس پہ ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اس پر بھی شکر کیا جاتا ہے، پھر ذرا آپ آگے آگے بڑھیے، دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں، یہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں، یہ پانی جو ہم پی رہے ہیں، اور جناب جتنی نعمتیں اللہ ہمیں دے رہا ہے، جو ہم لے رہے ہیں اللہ سے، مگر اس کا شکر ادا نہیں کر رہے، اور شکر ادا کرنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اگر میں شکر نہ کروں، آپ شکر نہ کریں، کوئی شکر اللہ کا نہ کرے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، مگر اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے، اگر تم نے میرا شکر کیا، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نے میرا شکر ادا کیا، تمہاری نعمتیں بڑھیں گی، تمہاری سکسس بڑھے گی، تمہاری کامیابی بڑھے گی، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔
कामयाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा जो गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन जारी व सारी है। मौलाना सैयद आरिफ हुसैन काज़मी साहब, आपके साथ अभी आमाल के ऊपर जो है वो बात हुई कि आमाल के दीन के अंदर क्या अहमियत है और कितना इसका वजन है, तो इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कलाम पाक में हमने देखा कि इसमें ऐसा भी जिक्र हुआ कि बाज़ लोगों के आमालों को हफ्त कर लिया जाएगा, हफ्तुल आमाल हो जाएगा। इसकी क्या वजह क्या है, क्या इसकी क्या इल्लत है, क्यों आमाल हफ्त हो जाएंगे?
अमल की अहमियत को नहीं समझेंगे उसके बाद हमें मकाम हब समझ में आएगा। हर इंसान को
सही
ये सोचना चाहिए कि कहीं हो सकता है जहन में ये सवाल पैदा हो कि मौलाना कह रहे हैं कि आप अमल को प्रायोरिटी दें, तो क्या हम शादी करते हैं हलाल के जरिए से, क्या ये अमल नहीं है? हम हलाल कारोबार करते हैं, क्या ये अमल नहीं है? देखिए, सारी चीज़ें लवाजमात ज़िंदगी हैं। अमल से मुराद कार खैर है, यानी जिंदगी में जो कार खैर है उसको प्रायोरिटी दो, उसको फर्स्ट पे रखो, दूसरी चीज़ों के सेकंड पे रखो। अब दूसरी चीज मद्देनजर रखनी चाहिए कि कार खैर खैर होता है, जिस तरह मासूम फरमाते कि गुनाह न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है। अगर कोई अपने गुनाह को छोटा समझे उसने सबसे बड़ा गुनाह किया है, मरफ नाफरमानी तो परवरदिगार आलम की। इसी तरह कार खैर न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है। कोई भी
बड़ा
खैर का
होता है।
काम, इवन बहुत छोटा इंसान उसको अंजाम दे। मैं छोटी सी आपको मिसाल दूं, मिसाल के तौर पे इंसान घर से निकलता है, अगर किसी रास्ते पे चलते फिरते कि मोमिन और मुसलमान को सलाम कर दे, ये बहुत छोटा सा काम है, लेकिन यही सलाम करना, अगर और मासूम फरमाते हैं चेहरा खिला हुआ होना चाहिए, उस एनर्जी के साथ उस पॉजिटिविटी के साथ सलाम करो कि सुनने वाले का चेहरा भी खिल जाए और वो बंदा खुश हो जाए। यानी यहाँ मोमिन सलाम करे,
सुभान
उसकी
अल्लाह
सारी
सुभान अल्लाह,
परेशानी तो एक सलाम से दूर हो जाए। तो पहली बात तो
वाह
कार खैर खैर होता है, अमल अमल होता है, न छोटा होता है न बड़ा होता है। यहाँ पर मैं आपको दो छोटे से वाक्या सुनाऊंगा ताकि आपको अमल खैर की बात समझ में आ जाए। देखिए, पहली बात कि एक इंसान था, वो किसी जगह से गुजर रहा तो उसने एक काफरा औरत को देखा, वो भूखे कबूतरों को दाने दे रही थी। उसने कहा, तुम तो काफर हो, ये तुम्हारा अमल तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। वो खातून चुप रही। ये कहता, मैं थोड़े अरसे के बाद हज करने गया और मैं तवाफे खाने खुदा कर रहा था, और उसी दौरान मैंने उस खातून को देखा कि वो हालत हराम में है और तवाफ कर रही है। तो मैंने ताज्जुब की हालत में
वाह
पूछा, भाई आप तो काफर, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? इसने कहा कि तुमने मेरे उसी अमल खैर का जो मजाक उड़ाया था, उसी मेरे खैर के काम की वजह से अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैं मुसलमान बनी और अल्लाह ने मुझे हज की तौफीक भी दी है। तो
वाह
खैर का काम होता है, वो पैनी का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर इंसान खैर का, यानी जिस भी जगह से गुजरे अगर खैर का काम हो, इवन छोटा भी हो, और उसके लिए आपको जहमत उठानी भी पड़ती है, आप करें, क्योंकि ये मरने के बाद काम आता है। कि आप मिसाल के तौर पे एक मैकेनिक के पास जाते हैं, मैकेनिक एक बॉक्स रखता है, उसमें छोटे छोटे से पेच रख लेता है। तो बहुत औकात मैं भी सोचता था कि ये तो किसी काम का नहीं, ये फेंक क्यों नहीं देता। उस मैकेनिक ने कहा कि किबला, ये छोटा सा पेच है, इसकी कीमत शायद 5 रुपया हो, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी
सही
गाड़ी खराब हो जाती है, ये पेच उस गाड़ी के काम आता है, तो मैं इसी 5 रुपये में से कभी 500 रुपये कमा भी लेता हूँ। तो आखिरत में बड़े बड़े हमारे उलमा थे जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी थी, जब मलाइका को कहने लगे कि हमने ये किताब लिखी, मैंने ये तकरीर की, मैंने ये प्रोग्राम किया, तो कहने लगे उससे तो तुम्हें शोहरत मिली थी, माल मिला था। तो फरमाते, वो काम जो मैंने जिंदगी में सोचा भी नहीं था मेरे काम आएगा, कब्र में वो मुझे काम आया कि मैंने एक यतीम बच्चों को एक सेब दिया था जिससे सिर्फ खुदा जानता था और मैं जानता था। तो कभी कभी
अल्लाह
छोटा सा कार्य खैर इंसान की जिंदगी को आबाद करता है। एक और वाक्य आपको सुनाऊं कि नासिरुद्दीन शाह
बिस्मिल्लाह।
ईरान के एक बादशाह थे, उन्होंने एक जेल बनाई थी कैदियों के लिए, जहां पर सहूलतें दी जाती थी उनको, और वहां पर जल्लाद को मुकर्र किया। अब ये जल्लाद भी था, जाहिर खेत में काम करता था, लेकिन देखिए एक कार्य खैर इसको कहाँ से कहां तक ले जाता है। कहते, एक मरतबा मैं उस जेल से बाहर आया और जा रहा था, रास्ते में मुझे किसी हैवान की तकलीफ दे आवाज सुनने में आई। मैं आगे बढ़ा और मैंने देखा एक खड्डा है, और खड्डे के अंदर एक जख्मी मादा कुत्ता है जो वहां पर बैठी बैठी हुई है, और उसके बच्चे हैं जो उसका दूध पी रहे हैं, लेकिन भूख के आलम में क्योंकि जख्मी है बाहर निकल भी नहीं सकती, लिहाजा वो बच्चे उसका दूध पी रहे हैं और वहां पर उसको तकलीफ हो रही है और दूध भी नहीं आ रहा। तो इतने में कह रहा है, उस जमाने में ईरान में कहत का जमाना था और रोटी बहुत महंगी थी, लेकिन मैंने उसको देखा, मेरे दिल में दुख हुआ और मैंने जाकर नानवा से रोटी ली और वो रोटी जाकर नीचे फेंकी और उसने खाई। फिर मैं नानवा के पास गया, मैंने उस नानवा को 1 महीने की रोटियों के पैसे दिए। मैंने कहा कि अपने शागिर्द को कहना रोजाना जाए, एक रोटी डाले और मैं भी रोज आऊंगा और एक रोटी उसको जाकर दूंगा और देखूंगा। कहता, ये दिन था, शाम का वक्त था, मैं पलटा, कह रहा मेरी 2 बीवियां थी, एक बीवी शहर में रहती थी, एक बीवी शहर से थोड़ा बाहर थी, तो आज की जो रात थी वो मुझे दूसरी बीवी के पास जाना था, और उसने खाना भी बनाया था, लिहाजा मैं इस घर पे गया। और मेरे दोस्त भी घर पर आए हुए, तो उन्होंने इसरार किया कि आज रात तुम यहीं पे रहे। मैंने कहा नहीं, आज मुझे अपनी दूसरी बीवी के पास जाना है, घर में झगड़ा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने इसरार किया, नहीं आप यहीं पर रह लें। कहते तो उनके इसरार की वजह से मैं वहीं पर रह गया। रात को जब सो गया तो ख्वाब के आलम में इमाम सज्जाद अलैहि सलातो वसलाम को देखा। मेरे आका फरमाते हैं कि आज रात तुम्हारी मौत मुकर्रर थी, लेकिन एक अमल की वजह से अल्लाह ने तुम्हारी मौत को दूर कर दिया। तो फरमाते मौला वो मेरा कौन सा अमल था? फरमाते आज तुमने एक भूखे हैवान को खाना खिलाया जिसकी वजह से तुम्हारी मौत टल गई। तो कहते मौला मौत मुझे आनी क्यों थी? वहां फरमाते हैं जो तुम्हारी दूसरी बीवी थी उसने हसद में आकर, कि तुमने शादी की है जाहिर, उसने हसद में आकर तुम्हारे खाने में जहर मिलाया था। अगर आज रात तुम उस घर में जाते, जहर खाते, तुम मर जाते। दूसरा अमल इमाम फरमाते हैं कि दूसरा अमल यह है कि तुम्हें परवरदिगार आलम मौत देगा, वो मौत देगा हमारे जद्दे अमजद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर में मौत देगा और तुम वहीं पर दफन होगे। कहते जब मैं नींद से उठा और इमाम ने मुझे बताया तो उसने जहर कहाँ कहाँ रखा था, और इमाम ने यह भी ताकीद की थी जब घर जाओ तो उस खातून को मारना नहीं, उसे कुछ मत कहना, बस उसे बताना अगर तुम्हारे साथ रहना चाहती है तोबा करने के बाद रह ले, अगर नहीं रहना चाहती उसे आजाद करना। कि जैसे मैं उस खातून के घर पहुंचा उसने मुझ पर बड़ा गुस्सा किया कि तुम कल रात घर क्यों नहीं आए थे। मैंने फौरन जाके किचन में उसे जहर दिखाया, वो पशेमान हुई। खुलासा ये कि उस खातून ने इनसे तलाक ले ली। लेकिन कहते कुछ अरसे के बाद इसे नासिरुद्दीन शाह के दरबार जो काम करता था वहां पर भी इसने इस्तीफा दिया। कहते इत्तफाक से एक काफिला करबला जा रहा था, मैं उसी काफिले के साथ मिलकर करबला रवाना हुआ और वहीं पर रह लिया, और इमाम हुसैन की ज्यारत करते करते इसकी रूह परवाज हुई और इसे वहीं पर दफन किया गया। तो आप देख रहे हैं एक छोटा सा अमल भी इंसान जब जिंदगी में करता है उस अमल की वजह से परवरदिगार आलम उस इंसान को कितना बड़ा अजर देता है। अब आपके सवाल के आखिरी एक रिवायत पढ़ूंगा कि परवरदिगार के बारगाह में अर्ज है कि खुदावंद आलम हम सबको बाअमल बनाए। यही हसद के मासूम फरमाते इय्याकुम वल हसद, ऐ मोमिन हसद से बचना, कि यह हसद जो है वो तुम्हारे अमल को तबाह बर्बाद कर देता है। एक मरतबा तुम एक महीने के रोजे रखते हो लेकिन यही एक अमल कि मासूम फरमाते हैं यह हसद इतनी बड़ी बुराई है कि जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है, इसी तरह अगर मोमिन किसी मोमिन से हसद करता है वो हसद इसको कातिल भी बना सकता है। इवन दिल ही दिल में अगर ये किसी से हसद करता है तो इसके अमाल तबाह बर्बाद हो जाते हैं।
जो है वो गुफ्तगू आपने हफ्तुल आमाल के सिलसिले में कि क्यों आमाल जो है वो हफ्त हो जाते हैं और आमाल का क्या इम्पैक्ट है इंसानी जिंदगी पर, उसकी जो परवरदिगार की तरफ से उसको ब्लेसिंग्स मिल रही होती हैं उसके पीछे क्या चीजें और क्या राज कार फरमा होते हैं, बहुत ही अहम राजों के ऊपर से आपने जो है वो पर्दे हटाए। बात को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। मौलाना अली रजा जान काजमी साहब, ये बताइए कि जिंदगी के अंदर एतदाल और बैलेंस कैसे आए, क्योंकि मोमिन की जिंदगी एक बैलेंस जिंदगी होती है, उसके अंदर एतदाल होता है, उसके अंदर तमाम चीजें जो है वो एक टाइम और ये तमाम चीजें एक मैनेजमेंट नजर आती है। तो सबसे पहले इसका क्या फार्मूला होना चाहिए कि इंसान की जिंदगी बैलेंस्ड हो जाए, उसके अंदर एतदाल आ जाए?
जी मुंशी साहब, देखें आगा, जहाँ तक एतदाल का ताल्लुक है या बैलेंस जिसे हम कहते हैं, अमीर मोमिनीन फरमाते हैं कि ला युरल जाहिलु इल्ला मुफरतन अव मुफरता, कि तुम जाहिल को कभी मियाना रवि करते हुए नहीं देखोगे, एतदाल करते हुए नहीं देखोगे। जाहिल या बहुत तेज जा रहा होगा या बहुत आहिस्ता जा रहा होगा, यानी जाहिल की जिंदगी इसी तरह है। तभी तो जाहिल की मिसाल एक छत पर खड़े हुए इंसान की है जो डर के मारे इतना पीछे हट जाता है कि पीछे से गिरता है, या जोश के मारे इतना आगे निकल जाता है कि आगे से गिरता है। और अमीर अल मोमिनीन इसीलिए फरमाते हैं अल यमीन व शिमाल मदिल्ला व तरीक अल वुस्ता ही अल जादा, के दाएं तरफ जाना भी गुमराही है, बाएं तरफ जाना भी गुमराही है, और दरमियाना रास्ता ही एतदाल का रास्ता है। अब एतदाल हमारी जिंदगी में कैसे आए, क्योंकि आप देखते हैं हमारी जिंदगियों में अक्सर लोग जिंदगियों में एतदाल बहुत कम होता है। कोई लोग कहते हैं अमल ज्यादा अहम है, अकीदे की खैर है, अकीदा कोई मत, कोई उल्टा कहते हैं कि अकीदा सही होना चाहिए, अमल की खैर है, कोई अकीदे की परवाह नहीं करते, कोई अमल की परवाह नहीं करते, जबकि दोनों गलत तरीके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इंसानी तकदीर खुदा के हाथ में है और इंसान एक मजबूर मखलूक है, और उसके मुकाबल में कुछ कहते हैं नहीं, इंसान तो बिल्कुल आजाद है, खुदा तो बिल्कुल इंटरवीन नहीं करता, खुदा मुदाखलत नहीं करता, पूरी तकदीर अल्लाह ने इंसान के हवाले कर दी गई है। तो ये दोनों गलत कह रहे हैं। कुछ लोग आप जिंदगी में देखते हैं कि ऐसी बेजा गैरत दिखाते हैं जो गैरत ही जाहिलियत है। कुछ लोग इतने बेगैरत हो जाते हैं अपनी बीवी बच्चों को गली कूचों में بے حجاب اور بغیر حجاب کے بغیر چادر کے بھیج رہے ہوتے ہیں، یعنی کچھ لوگ اتنا خرچ کر لیتے ہیں کہ خود فقیر ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اتنی کنجوسی کرتے ہیں کہ پورے معاشرے میں کنجوس کے نام سے بدنام ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی یہ صراط مستقیم نہیں ہے کہ جو میانہ روی کا راستہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط مستقیم کیا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں انا صراط اللہ المستقیم وعروته الوثقی التی لا انفصام لها، میں صراط مستقیم ہوں۔ صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہیں، صحیح سیدھا راستہ اور اعتدال کا راستہ اہل بیت سے کے در سے ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ علی اور اہل بیت علیہم السلام وارث قرآن اور مجسمہ قرآن ہیں۔ اب دیکھیے قرآن کی چند آیتیں میں آپ کو بتا دوں کہاں کہاں اعتدال کے بارے میں قرآن میں خداوند متعال نے بتایا ہے، اور ہم اس کو توجہ نہیں کرتے، ہم آدھی آیت پڑھ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ جیسے پہلے سب سے پہلے ہم نے پروگرام میں کہا تھا ہم صرف کلو وشربو کو تو دیکھتے ہیں مگر اگلا جملہ کھاؤ پیو کو تو دیکھتے ہیں مگر اگلا جملہ نہیں دیکھتے ہیں، ولا تسرفو اسراف نہ کرنا۔ اور اسی طرح حدیث میں خداوند متعال نے سورہ اسراء میں فرمایا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محظورا، کہ اپنی جب تم خرچ کر رہے ہو تو پورا کا پورا مال خرچ نہ کر دینا کہ خود فقیر ہو جا، اور اتنی کنجوسی بھی نہ کرنا کہ لوگ تم کو فقیر سمجھیں۔ یعنی دیکھیے یہ جو آیت ہے، اس آیت کی تفسیر میں مولا بڑی اچھی مثال دیتے ہیں۔ اب جیسے آپ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں تاکہ میں آپ کو ہاتھ بھی دکھا سکوں، مولا نے بالکل ہاتھ کی مثال دی ہے۔ یہ آیت میں کہہ رہے ہیں ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، اپنے ہاتھ کو بالکل بھی گویا بند نہ کرنا اور اپنے ہاتھ کو بالکل بھی نہ کھول دینا، یعنی کہ فقیر ہو جاؤ اور بالکل کنجوس بھی نہ ہونا۔ تو مولا نے کیا کیا، ایک ریگستان میں مولا کھڑے ہوئے تھے، میں آپ کو اسکرین پہ ہاتھ بھی دکھاؤں، تو مولا نے کیا کیا، اپنے ہاتھ میں مٹی اٹھائی، اور ہاتھ میں مٹی اٹھانے کے بعد مولا نے اپنی مٹھی کو بالکل بند کر دیا۔ مولا نے کہا یہ کنجوسی ہے کہ پورا کا پورا جو تمہیں اللہ نے دیا ہے وہ اپنے پاس رکھ دو۔ اچھا دوسرا سینیریو مولا نے اٹھایا، مولا نے پھر سے مٹی اٹھائی اور مٹی کو اٹھا کے اپنا ہاتھ بالکل پلٹا دیا۔ مولا نے کہا یہ بالکل بیوقوفانہ سخاوت ہے کہ جو آپ کو مال آپ کو ملا ہے وہ سارا آپ لوگوں کو دے دیں۔ پھر تیسرا سینیریو مولا نے بتایا، مولا نے مٹی اٹھائی اور مٹی جو ہاتھ میں آئی، اب ہاتھوں کو انگلیوں کو کھول دیا مولا نے، تھوڑی مٹی انگلیوں کے بیچ سے ٹپکی۔ مولا نے کہا یہ راہ خدا میں خراج کر جو، اور جو اوپر ہے یہ تمہارے لیے اللہ نے دیا۔
سینیریو
مولا نے بتایا، ایک تو مٹھی کو بالکل بند کر دو، ایک مٹھی کو بالکل الٹا کر دو، ایک مٹھی میں مٹی اٹھاؤ اور انگلیوں کو کھولو اور انگلیوں کے بیچ سے جو مٹی گرے گی یہ راہ خدا میں خرچ کر دو۔ یہ اعتدال کا رستہ ہے، یہ میانہ روی کا رستہ ہے۔ ایک تو آیتیں میں پڑھ کر بس تمام کرتا ہوں، یہاں بھی ٹائم ہمارے پاس نماز کا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیے جب خداوند متعال نے نماز کا ذکر کیا، کیا فرمایا، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، نماز جب پڑھو تو بہت اونچی آواز سے بھی نہ پڑھنا، بہت ہلکی آواز سے بھی نہ پڑھنا، ایک درمیانی آواز سے پڑھنا، یہ خود اعتدال کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے۔ جب والدین کے بارے میں ذکر کیا، وبل والدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، مگر ساتھ میں یہ بھی فرمایا اگر یہ والدین ان جاہداک علی ان تشرک بی، اگر یہ والدین تمہیں شرک کی دعوت دیں تو کہا فلا تطعہما، پھر کبھی ان کی اطاعت نہ کرنا۔ یہ خود اعتدال کا رستہ بتلا رہی ہیں آیتیں۔ اور پھر فرمایا واقیم الصلاۃ، خدا کو یاد کرو، مگر ساتھ میں یہ بھی کہا بندوں کو نہ بھولنا، وآت الزکات، ساتھ میں غریبوں کو بھی نہ بھولنا۔ دیکھیے جہاں کہا خدا کو یاد کرو وہیں کہا غریبوں کو بھی نہ بھولنا، جہاں کہا اقیم الصلاۃ وہیں پہ کہا وآت الزکات۔ اور اسی طرح آگے بڑھیں، جب کہا مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اشداء علی الکفار ہیں، کافروں سے شدید لڑائی کرتے ہیں، مگر کیا ہمیشہ یہ جذبے میں اور اس شدت میں رہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں رحما بینہم، بڑے رحیم ہو جاتے ہیں آپس
میں۔
یہ دیکھیے اعتدال کی طرف آیتیں نشاندہی کر رہی ہیں۔ اور جب صابروں کا ذکر کیا، صبر کرنے والے کون ہیں؟ صبر کرنے والے وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا، خدایا ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، ہمیں دعا کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، مناجات کر کے کہتے ہیں خدایا ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما۔ کیا یہ صبر کرنے والے صرف دعا کے لیے چلے جاتے ہیں؟ نہیں، یہ صبر کرنے والے بزدل نہیں جو صرف دعا کر کے اٹھ کر چلے جائیں خدایا ہمیں صبر دے دو، بلکہ فرمایا عشرون صابرون یغلبون مئتین، اگر یہ صبر کرنے والے صرف 20 آ جائیں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. یعنی یہ وہ صبر کرنے والے ہیں جو غلبے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جو چینج لانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جو سوسائٹی کو تبدیل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے تو شب عاشور حسین ابن علی جب دعا و مناجات کر کے اٹھے، مصلی عبادت سے امام حسین اٹھے اور امام حسین نے تلوار کو تیز کرنا شروع کر دیا. امام حسین نے اپنے عمل سے بتایا حسین امام تیغ و تسبیح ہے. جس ہاتھ سے حسین نے تسبیح کو ہلایا تھا اسی ہاتھ سے حسین نے ذوالفقار کو چلایا تھا. امام نے اپنے عمل سے بتایا کہ امام وہ ہے جو مسجد میں ہو تو عابد ہے اور جو میدان میں ہو تو مجاہد ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی عمدہ ناظرین جو ہے وہ ہمارا گفتگو سلسلہ جاری وساری ہے، مگر کیا کریں کہ قم میں جو ہے وہ افطار کا ٹائم ہو گیا ہے اور دو ہمارے مہمان گرامی جو کہ قم سے ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہیں، مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب اور مولانا سید عارف حسین جان شاہ کاظمی صاحب جو ہے وہ افطار کی وجہ سے جو ہے وہ پروگرام کو کنٹینیو نہیں کریں گے. ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں، نہایت ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر قیمتی ٹائم ایلیبیٹ ٹی وی کو دیا اور ہمارا پروگرام جو ہے وہ ابھی تقریبا تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس ہے، چند دقیقے ہمارے پاس موجود ہیں، اس کو ہم ابھی کنٹینیو کریں گے. مولانا سید محمد رضا جان کاظمی صاحب کے ساتھ قبلہ دعا کی اہمیت کے اوپر آپ نے گفتگو فرمائی تھی، آپ نے جو ہے وہ صلوات کے اوپر گفتگو کی تھی، دعائے افتتاح جو ہے وہ اس کا سلسلہ ہمارا جاری وساری ہے، چند دقیقے ہیں ان کو استعمال میں لاتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں. دعائے افتتاح پیش فرمائیے.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر وقت ہے، بہت مختصر اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھوں کہ دیکھیے دعا، جیسے پچھلے پروگرام میں جو اتوار کو تھا گفتگو ہوئی تھی کہ دعا ایک عظیم نعمت ہے. جیسے آج نعمت کے شکر کے متعلق گفتگو ہوئی تھی کہ شکر انسان زبان سے بھی کرتا ہے، قلب سے بھی کرتا ہے اور پھر عمل سے بھی کرتا ہے. دعا ایک نعمت ہے، دعا وہ نعمت ہے جو تقدیروں کو بدل دیتی ہے، نعمت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے. ایک نہیں ہزاروں لاکھوں مثالیں ہیں کہ دعاؤں نے کیسے مردوں کو زندہ کیا، بیماروں کو شفا دی. آج کل کے زمانے میں کینسر والوں کو، ایڈز والوں کو اور نہ جانے کتنے کرونا والوں کو دعاؤں نے ماشاءاللہ شفا دی. دعا جو ہے ناممکن کو ممکن بناتی ہے، بلکہ دعا تو وہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. دعا کے ذریعے سے دکھ بھی ختم ہوتا ہے، دعا کے ذریعے سے خوف بھی ختم ہوتا ہے. مگر ہمارا کیا حال ہے، یا تو دعا پڑھتے نہیں ہے، جیسے میں نے کہا دعا افتتاح ہم نہیں پڑھتے، یا اگر پڑھتے ہیں تو وہ آثار ہمیں نظر نہیں آ رہے. اس کی وجہ میں نے بتایا کہ دعا کے آداب ہوتے ہیں، دعا جو ہے اس کے شرائط ہوتے ہیں، دعا کے کچھ موانع ہوتے ہیں، جو رکاوٹیں ہوتی ہیں جو ہماری دعا کی قبول ہونے میں بیریئرز بنتے ہیں،
مانے ہوتے
تو ان پہ بیریئرز. کوشش یہ رہے کہ مختصر گفتگو رہے جاری ان پروگرامز میں. آج دعا افتتاح بھی تھوڑی پڑھنی ہے، لیکن ایک دعا کا ادب جو میں نے بتایا تھا وہ کیا تھا، صلوات. کہ ہم دعا شروع کریں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، دعا ختم کریں تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. دیکھیں جب کسی بڑے انسان سے آپ مانگنے جاتے ہیں، فقیری کرنے جاتے ہیں، اس کے آداب ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیے، ایک بادشاہ کے پاس ایک فقیر آ جائے، ایک بادشاہ کے پاس ایک فقیر فقیری کرنے آ جائے اور کہے اوئے فقیر، اوئے بادشاہ میں فقیر ہوں، میں بھوکھا ہوں، مجھے پیسہ دے. بادشاہ دو تھپڑ مار کے کہ دفع ہو جا. بادشاہ کی دربار میں تو آیا ہے فقیری کرنے، تو فقیری کرنا. بادشاہ کے سامنے یہ کیا گھمنڈ، یہ غرور کیا دکھا رہا ہے؟ یہی ہے نا بھائی، آپ بادشاہ تو دور کی بات ہے. کسی عام انسان کے پاس کوئی فقیر آ جائے اور وہ جناب گھمنڈ سے بات کرے، جی میرے پیسے دو. کون سے پیسے؟ جو تمہارے جیب میں، کون سے پیسے؟ اگر اس انداز سے کوئی بات کرے گا آپ اسے نہیں دیں گے. لیکن اگر کوئی فقیر آ جائے اور کہے بھائی صاحب دو دنوں سے بھوکھا ہوں، بھائی صاحب بیوی بچے بیمار ہیں، تو آپ سے وہ 10 روپے مانگے گا، آپ اسے 1000 روپے دے دیں گے، کیونکہ آپ کا دل نرم ہو گیا نا. یعنی دعا کا ادب ہوتا ہے. اب دعا کے آداب کیا ہیں؟ ایک واقعہ سنا اور دعا افتتاح. بلکہ یہ واقعہ اتنا عظیم واقعہ ہے کہ ہمیں باقاعدہ سکھا رہا ہے کہ جب ہم اللہ سے کچھ مانگے، جب اہل بیت سے کچھ مانگے، جیسے بہت سارے آداب ہیں، انشاءاللہ مختصر اشارہ کرتا رہوں گا. اب یہ دعا کا ادب ہے کہ ہم مانگے تو کس طرح سے مانگے، گھمنڈ سے نہ مانگے، غرور سے نہ مانگے، بلکہ حزن سے مانگے، فقیر بن کے مانگے. میرے اللہ میں تیری بارگاہ کا فقیر ہوں، میرے اللہ اگر تو نے مجھے عطا نہ کیا تو کون مجھے عطا کرے گا، میرے اللہ اگر تو نے مجھے ٹھکرا دیا تو میں کس کے در پہ جاؤں گا؟ ایک شخص کا واقعہ ہے، مشہد امام رضا کا واقعہ ہے، یہ فقیر مانگنے والا بیگر امام کے در پہ آ گیا. ہم سب فقیر ہیں نا امام رضا کے، اہل بیت کے. امام کے در پہ آ کے کہتا ہے میرے مولا، میرے آقا، میں آپ کے در پہ فقیری کرنے آیا ہوں. اب دیکھیے ادب اور فقیری کا انداز، انداز انسان اچھے انداز سے فقیری کرے تو عطا ہوتی ہے. کہتا ہے مولا امام رضا، میں فقیری کرنے آیا ہوں. اچھا جب ہم کسی کے ساتھ کچھ مانگنے جاتے ہیں کسی کے پاس، تو وہ رشتے داری بناتے ہیں کہ بھائی ہم تو آپ کے پڑوسی ہیں، ہم تو آپ کے فلاں رشتے دار ہیں، تھوڑی سی آپ ہیلپ کر لیں. تب یہ کہتا ہے مولا، میں وہ رشتے داری بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں کہوں میرے مولا رضا، میں آپ کا شیعہ ہوں، تو آپ مجھے عطا کیجیے. لیکن مولا جب میں اپنے اعمال پہ نظر کرتا ہوں، مجھ میں آپ کے شیعوں کی صفات نظر نہیں آتی. شیعہ آپ کا سلمان، شیعہ آپ کا ابو ذر، شیعہ آپ کا عمار یاسر. میں تو آنکھوں سے بھی گناہ کرتا ہوں، زبان سے بھی گناہ کرتا ہوں، کان سے بھی گناہ کرتا ہوں، ہاتھ سے بھی گناہ کر، مجھ میں آپ کے شیعوں کی صفات نظر نہیں آ رہی، لیکن آیا تو ہوں فقیری کرنے. تو اب دل میں آواز آ رہی ہے کہ میں رشتے داری بنانے کی کوشش کر رہا ہوں نا، قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. اب دل میں سے آواز آ رہی ہے، میں کہوں مولا رضا، میں آپ کا محب ہوں، میں آپ کا عاشق ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں. لیکن مولا ایک خیال آ رہا ہے، اگر میں کہہ دوں میں آپ کا محب ہوں، شاید آپ کہہ دیں اے مومن، تو خود کو میرا محب کہہ رہا ہے، کیا نہیں جانتا محبت یعنی اطاعت؟ اے مومن، تو خود کو میرا محب کہہ رہا ہے، مگر تم نے گناہ کر کر کے میرا دل توڑا، تم نے گناہ کر کر کے میری آنکھوں میں آنسو لائے، یہ کیسی محبت ہے؟ محبت میں تو انسان محبوب کو، معشوق کو خوش کرتا ہے، مگر تم نے مجھے تکلیف دی. مولا جب یہ سوچتا ہوں، اپنے اعمال پہ نظر کرتا ہوں، پھر ہمت نہیں ہوتی کہ میں کہوں کہ مولا میں آپ کا محب. لیکن مولا ایک راستہ بچا ہے، مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی میں خود کو آپ کا شیعہ کہوں. بچے
بالکل، ہمارا ٹائم ہمارے پاس 30 سیکنڈ رہ گئے قبلہ ہمارے پاس، بالکل بہت
نہیں پڑھ پائیں گے، اس واقعے کو ختم کر لوں کہ مولا اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ کا محب ہوں، کیونکہ مجھ میں نہ شیعوں کی صفات ہیں نہ محبوں کی صفات ہیں. لیکن مولا اتنا تو کہہ سکتا ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں، میں آپ کے در کا فقیر ہوں. آپ کے ہی نانا رسول خدا نے کہا، فقیر اگر کافر بھی ہو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹانا. ہم سب رمضان میں فقیر ہیں الہی میں، میرے اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، ہم تیرے مہمان ہیں، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا،
نہ بھیجنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹائم اگر ہوتا، دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو آپ سے ہم دعائے افتتاح بھی سنتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو آنے والے دنوں میں جو پروگرامز ہم نے آپ کے ساتھ کرنے ہیں اس میں ہم آپ کی پرسوز آواز میں دعائے افتتاح بھی سنیں گے. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، ہمارے دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی. ہم مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب، مولانا سید عارف حسین شاہ کاظمی صاحب، مولانا سید محمد رضا جان کاظمی صاحب، آپ تینوں میں معزز مہمانوں کے شکر گزار ہیں، مشکور ہیں، ممنون ہیں. آپ ہمیشہ اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیتے ہیں. ناظرین اسی کے ساتھ ہم آپ سے بھی اجازت چاہیں گے، کیونکہ جو ہے وہ بیک ٹو بیک ٹرانسمیشن ہے ہماری، اور ماہ مبارک رمضان کی بہترین ساعتوں اور بہترین گھڑیوں کو پوری ہم کوشش کر رہے ہیں، پوری ٹیم کوشش کر رہی ہے، ہمارا پورا ٹی وی کا اسٹاف کوشش کر رہا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کی برکات اور اس کی جو نعمتیں ہیں جو دسترخوان کے اوپر پروردگار نے سب کچھ رکھا ہے، وہ اس کو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں اس کو کھول کھول کے بیان کیا جائے. ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ کل یو کے ٹائم سے 4 بجے ہوگی. اجازت دیجیے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام یا امام رضا، یا امام رضا، تجھ پہ مولا میرے دل و جان فدا، یا امام رضا. یا امام رضا السلام 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 تیرا عاشق ہوں مولا فدا کر ہوں تیرا ظاہر ہوں گرچہ گناہ گار ہوں تیرا ظاہر ہوں گرچہ گناہ گار ہوں کوئی بھی نہ خالی گیا شاہ زمن تو ہے شاہ خدا شاہ زمن تو ہے شاہ خدا کر مجھے بھی خزانے سے اپنے عطا کر مجھے بھی خزانے سے اپنے عطا یا امام رضا یا امام رضا السلام 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 طریقہ سکھا دے مجھے زندگی کا سلیقہ سکھا دے مجھے زندگی کا سلیقہ سکھا دے مجھے اے دل مرتضی سن میری التجا اے دل مرتضی سن میری التجا یا امام رضا یا امام رضا السلام 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 ظاہر ہے مولا کرم کیجیے ہم کو اذن رہے کربلا دیجیے ہم کو اذن رہے کربلا دیجیے ہے رضا اور اطہر کے دل کی صدا ہے رضا اور اطہر کے دل کی صدا یا امام رضا یا امام رضا السلام 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 السلام